بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم سامعین. نیوز اینڈ کرنٹ افیئر چینل اسلام آباد سے پروگرام پیش خدمت ہے عالمی منظرنامہ. میں ہوں آپ کا میزبان عبدالحمید تبسم. پروگرام انچارج ہیں اسد اللہ خان, کوآرڈینیٹر مظہر جاوید. اس وقت ہمیں تکنیکی معاونت حاصل ہے شہزادہ محمد جلال کی. پروگرام کے نگران اعلی ہیں جاوید خان جدو. سامعین, جیسا کہ آپ اس پروگرام کے فارمیٹ سے آگاہ ہیں, ہم اس پروگرام میں آپ کو مختلف موضوعات پر تجزیے اور تبصرے آپ کی نظر کرتے ہیں. اس وقت میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سینئر صحافی تجزیہ کار جناب غلام مرتضیٰ صاحب.
السلام علیکم سامعین.
جی سامعین, آج بہت سے موضوعات ہیں جن پر آپ تجزیے اور تبصرے سن سکیں گے. پہلا موضوع بہت زیادہ اہمیت کا حامل کہ اردن کے شاہ عبداللہ ثانی پاکستان کے کامیاب دورے کے بعد وطن روانہ ہو گئے ہیں. اس حوالے سے ہم جانیں گے غلام مرتضیٰ صاحب سے کتنی اہمیت کا حامل ہے یہ دورہ, ان کی ملاقات کہاں کہاں ہوئی اور کیا معاہدے ہوئے, کیا ایم او یو سائن ہوئے. اس کے علاوہ پاکستانی دفتر خارجہ کا یہ کہنا ہے کہ بھارت کی ہر جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں, اور پاکستان نے امریکہ سے یہ کہا ہے کہ جامع مذاکرات ہونے چاہیے اور جس کا مقصد باہمی اعتماد پر مبنی ہو, کیونکہ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ دونوں ممالک میں اعتماد سازی کی خاصی کمی نظر آ رہی ہے. اور پاکستان کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ پاکستان نے دہشت گردی انتہا پسندی کے خلاف جو قربانیاں دی ہیں ان کو تسلیم کیا جائے, پاکستان کو امداد نہیں چاہیے, اور یہ بھی فیصلہ ہوا ہے کہ آئندہ امداد نہیں لی جائے گی. اور بھی بہت سے موضوعات ہیں جن پر تجزیے اور تبصرے آپ کی نظر کیے جائیں گے. اقوام متحدہ کے حوالے سے بھی آپ کو خبریں دی جائیں گی, اور چائنا نے جو اقدامات کیے ہیں مختلف حوالوں سے ان پر بھی غلام مرتضیٰ صاحب سے تجزیے اور تبصرہ لیا جائے گا. اس وقت لیتے ہیں چھوٹا سا وقفہ, وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں.
اپنی صبح کا آغاز کیجیے قومی اور علاقائی اخبارات کی اہم خبروں اور اداریوں پر مبنی پروگرام آج کے اخبار کے ساتھ. ریڈیو پاکستان کا نیوز اینڈ کرنٹ افیئرز چینل آپ کے لیے روزانہ صبح 7:10 سے 8 تک پیش کرتا ہے پروگرام آج کے اخبار. سنتے رہیے ریڈیو پاکستان کا نیوز اینڈ کرنٹ افیئرز چینل صبح 7 سے رات 12 تک. ریڈیو پاکستان, قوم کی آواز, ہر دم ہر لمحہ آپ کے ساتھ.
ریڈیو پاکستان کا نیوز اینڈ کرنٹ افیئرز چینل آپ کے لیے پیش کرتا ہے مارننگ شو صبح بخیر پاکستان, روزانہ 8:10 سے 10 تک, جس میں آپ سن سکتے ہیں اہم قومی اور بین الاقوامی خبریں اور ان پر تجزیے, ملک بھر سے ہمارے نمائندوں کی براہ راست رپورٹس.
آج کا دن تاریخ کے آئینے میں سائنس اور ٹیکنالوجی کی خبریں, تجارتی دنیا کا حال, کھیل کے میدان سے تازہ ترین معلومات اور موسم کا حال.
نیوز اینڈ کرنٹ افیئرز چینل آپ تک پاکستان اور دنیا بھر سے تازہ ترین معلومات پہنچانے کا سب سے بڑا ذریعہ.
ریڈیو پاکستان, قوم کی آواز, ہر دم ہر لمحہ آپ کے ساتھ.
Thank you.
ویلکم بیک سامعین، پروگرام عالمی منظرنامہ میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں سینئر صحافی تجزیہ کار غلام مرتضیٰ صاحب. غلام مرتضیٰ صاحب، جیسا کہ ہم نے موضوعات کے حوالے سے بتایا، پاکستان اور اردن کے تعلقات بہت اچھے ہیں اور دیرینہ تعلقات ہیں. اس کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ بہت سے شعبے ایسے ہیں جن میں پاکستان اور اردن ایک دوسرے سے تعاون کر سکتے ہیں. اردن کے شاہ عبداللہ ثانی، انہوں نے پاکستان کا دورہ کیا، صدر مملکت سے ان کی ملاقات ہوئی، وزیراعظم سے ملاقات ہوئی اور کئی اہم معاہدے بھی ہوئے. آپ کس طرح دیکھتے ہیں دونوں ممالک کے تعلقات کس طرح ہیں اور ان میں کس طرح بہتری آ رہی ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اردن کے حوالے سے کیونکہ مشرق وسطی کی خاص اہمیت ہے، اور اگر آپ اس کو اس تناظر میں دیکھیں کہ اردن وہ ملک ہے جو کہ عرب کنٹریز کے ساتھ بھی ہے اور ساتھ اس کے افریقن کنٹریز بھی ساتھ لگتے ہیں، تو جو سہارا ڈیزرٹس ہیں اس کے تناظر میں دیکھا جائے تو ایک طرف بڑا ہمیں یہ بوسٹ مل سکتا ہے ہماری تجارت کو کہ ہم اگر وہاں اردن کے ساتھ اچھے تعلقات رکھتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو تعلقات ہیں دیگر مشرق وسطی کی ریاستوں کے ساتھ وہ بھی ہیں، وہ آلریڈی موجود ہیں، وہاں بھی تعلقات ہوں گے اور وہیں سے ہم افریقن جو اسٹیٹس ہیں اس کے ساتھ ان کے ساتھ بھی ہم اپنے تعلقات اچھے کر سکتے ہیں. جس طرح سے وہ یہاں آئے ہیں تو سب سے اہم جو بات ہے، اسلامی ملک ہے، ایک دوسرے کے ساتھ محبت ہے، دیرینہ تعلقات ہیں. میڈیکل کے شعبہ میں جو اس سے قبل بھی ہمارے ان کے ساتھ اچھے ریلیشنز ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریشن چل رہا ہے، اور بھی ہماری جو ورک فورس ہے وہ جارڈن میں کافی عزت اور احترام کی نظر سے دیکھی جاتی ہے. وہاں پہ پاکستان سے بہت سے لوگ وہاں کام کرنے جاتے ہیں، بڑی رسپیکٹ ہے ان کی. اور اسی طرح سے جو تعلیم کے شعبہ میں وہاں سے بھی کچھ لوگ یہاں پڑھنے آتے ہیں، کچھ لوگ یہاں سے وہاں پڑھنے جاتے ہیں. تو اب یہ تھا کہ ہم کون کون سے ایسے ایونیوز ہیں جن کو مزید ہم کھول سکتے ہیں. ان میں ایک تو دفاع کا شعبہ تھا، کیونکہ اردن کو ضرورت ہے اپنی فضائیہ کو اپ گریڈ کرنے کی. وہ اس طرح کی سوچ رکھتے ہیں کہ ہم مزید اپنے آپ کو، ظاہر ہے جب خوشحالی آتی ہے، پیسہ ہے، تو پھر دفاعی ضرورت بھی ہے. آج دنیا ہر طرف سے اپنے آپ کو دفاعی طور پہ مضبوط کرتی ہے. تو شاہ عبداللہ دوم معزز مہمان جب گئے ہیں واپس، تو انہیں جے ایف 17 تھنڈر کی فلائی پاس جو ہے وہ دکھایا گیا ہے. تو اس کا مقصد، دو طرح کے مقصد ہیں، ایک تو ہمارے جو گیسٹ ہیں ان کو ایک آنر دینا گیسٹ کے طور پہ کہ ہم آپ کو اس طرح کا ٹریٹمنٹ دیتے ہیں، محبت دیتے ہیں، اور آپ کو اس طرح یہ دکھایا بھی ہے، اور وہ محظوظ ہوئے ہیں بہت زیادہ اس کو دیکھ کے جو کرتب تھے ان تیاروں کے. اور پھر یہ کہ ان کی بریفنگز بھی ہوئی تھی، بریفنگز لے کے بھی آئے تھے، یہاں پہ بھی ان کی بات چیت ہوئی ہے. یہ اب دفاع کے حوالے سے خاصے جو ہیں ایم او یوز جو ہیں وہ ہوئے ہیں، اور آنے والے دنوں میں مزید ہوں گے. سول ڈیفینس کے حوالے سے بھی کوآپریشن ہوگا، سول پروٹیکشن کے حوالے سے بھی ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کو اب جو اسلامک ورلڈ ہے، جب ہم یہ ٹیررزم کے اوپر ہم نے قابو پایا ہے، دہشت گردی سے ہم نے جو نپٹا ہے، تو اس ناظر میں ہماری مسلح افواج جو ہیں ان کی بہت زیادہ قدر ہے باہر کے ممالک میں. لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ سال دو سال میں اتنے بڑے 30-35 سالہ جو بڑا افریت تھا اس کو سال ڈیڑھ سال میں یہ قابو کر سکتے ہیں، تو ان کی صلاحیت کیا ہوگی. تو اس ناظر میں بھی تمام دنیا کے ممالک جہاں جہاں پہ بھی تھوڑی بہت انسرجنسیز ہیں، جہاں پہ اس طرح کی صورتحال ہے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ کسی طور پہ بھی پاکستان کے ساتھ تعلقات بنائے جائیں، پاکستان کے ساتھ ایکسچینج پروگرام کیے جائیں، پاکستان کی فوج کے ساتھ ایکسچینج پروگرام کیے جائیں، دفاع میں مختلف ایکسچینجز کی جائیں تاکہ کوآپریشن جو ہے وہ مزید بڑھے. اردن کے ساتھ ہم زراعت میں بھی بہت زیادہ آگے ہم جا سکتے ہیں. زراعت کے حوالے سے اس طرح سے ہے کہ ان کے پاس جگہ بہت ہے، ان کے پاس رقبہ ہے، رقبے کو ہم استعمال کر سکتے ہیں. کچھ ایسی پروڈکٹس ہیں جن کے لیے خصوصی طور پہ وہاں کی زمین بہت زیادہ زرخیز ہے، جو ہمارے بھی ایسے ایریاز ہیں جہاں پہ ہم وہ اشیاء ہم اگا سکتے ہیں. بس ہماری لہیا سائڈ جو ہے اس طرح کا ایریا ہے جارڈن کا
ڈیزرٹ
تو جی, تو اس کو ہم اگر ہم اس کو کہیں کہ بہاولپور والی سائڈ ہے یا خیرپوٹامے والی ہے یا اس طرح کی جو ہے وہ اس طرح کی, تو وہ ایک خاص ایک گرم علاقے ہیں, گرم خشک علاقے ہیں.
بالکل,
تو اس میں جو خاص پروڈکٹس ہیں اس میں اسبگول ہے, اس میں ایسی
جی یعنی بہت اکثر وسیع امکانات ہیں زراعت کے شعبے
میں. زیتون ہے
جی ہاں بالکل,
اس میں زیتون کو آپ بہت زیادہ وہ کاشت کر سکتے ہیں اور بھی بہت ساری اس طرح کی چیزیں ہیں جن میں ہم زراعت میں.
صاحب آج کل جیسا کہ آپ نے شروع میں کہا کہ دفاعی جو صلاحیتیں ہیں جس ملک نے حاصل کی ہوں, بہت سے ممالک ان صلاحیتوں سے واقف بھی ہوتی ہیں اور ان کی خواہش بھی ہوتی ہے کہ وہ بھی اس ملک کی دفاعی ساز و سامان وہ خریدیں. آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان اور اردن کے درمیان اس حوالے سے بھی پیش رفت ہو سکتی ہے, کیونکہ پاکستان کئی ایسے جنگی آلات تیار کر رہا ہے جس کی انٹرنیشنل مارکیٹ میں بہت زیادہ اہمیت ہے, اور ہمارا ایک دوست اسلامی ملک اردن بھی ایسی مصنوعات خرید سکتا ہے.
جی عبدالحمید وسیم صاحب, آپ بہت اچھی طرح سے گہری نظر رکھتے ہیں, جانتے ہیں اس بات کو جو میں پہلے بات کی تھی کہ اردن کے ساتھ افریقن کنٹریز ہیں اور افریقن کنٹریز میں ہمارا جو پی او ایف ہے, ہماری پاکستان آرڈیننس فیکٹری ہے یا ہمارا جو اسلحہ ہم جہاں پہ بناتے ہیں, وہاں باقاعدہ ہمارا زراعت ٹینک ہے, ہماری دیگر وہ چیزیں ہیں وہ جا رہی ہیں افریقن کنٹریز میں. جے ایف 17 تھنڈر کے ان لوگوں نے کرتب جو ہیں اور اس کی صلاحیتیں جو ہیں ان کا تمام بایو ڈاٹا ان لوگوں نے دبئی شو ایئر شو میں دیکھا.
بالکل ٹھیک,
تو بات یعنی کہ ابھی کیونکہ معاہدہ نہیں ہے کوئی چیز نہیں ہے, لیکن بات یہ ہے کہ یہ زیادہ تر دفاعی جو تعاون ہے, دفاعی سودے ہیں, زیادہ لوگ پاکستان کے ساتھ انٹرسٹڈ ہیں کہ وہ کیونکہ سستے بھی ہیں معیاری بھی ہیں اور ان پیسوں میں دو جہاز آ جاتے ہیں جن پیسوں میں پاکستان ایک جہاز دیتا ہے.
بالکل ٹھیک,
تو وہ اس لیول سے پھر بہت زیادہ پاکستان کے جو پروڈکٹ ہے اس کی ریلائبلٹی بھی ہے. اسی طرح افریقن کنٹریز نے جن جن ملکوں نے ہمارے سے توپ ٹینکس جو بھی چیزیں ہم سے خریدی ہیں وہ لوگ بہت مطمئن ہیں اس اعتبار سے. تو یہ ہم اسلحہ, پاکستان کا مقصد اسلحہ بیچنا نہیں ہے کسی طور پہ بھی, پاکستان صرف اور صرف کسی کی کم سے کم جو ڈیٹرنس لیول ہوتا ہے منیمم جو اپنے دفاع کے لیے کوئی ممالک استعمال کرتے ہیں تو پاکستان اس کے لیے مارکیٹ میں ظاہر ہے جس کی ضرورت ہے اس کو, جو چیز ہمارے پاس اویلیبل ہے ہم اس کو دینے کے لیے تیار ہیں.
جب ہم مشرق وسطی کی بات کرتے ہیں, جیسا کہ آپ نے کہا کہ اردن ایک اہم ملک ہے, اور ہم نے دیکھا کہ جب سے امریکہ میں نئی قیادت آئی ہے انہوں نے مشرق وسطی کے حوالے سے ایسی پالیسی اختیار کی ہے جو ماضی میں ہمیں امریکی قیادت کی طرف سے نظر نہیں آتی, اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ امریکہ کی طرف سے بیت المقدس کو ڈکلیئر کیا گیا وہاں کا دارالحکومت, اور یہ کہا گیا کہ امریکی جو سفارت خانہ ہے وہ وہاں پہ شفٹ کیا جائے گا. اس کے بعد بھی ہم نے دیکھا ہے کہ مسلم دنیا میں شدید احتجاج بھی نظر آیا, اور یورپ کی طرف سے بھی اس پہ بہت زیادہ ریزرویشنز کا اظہار کیا گیا. آپ سمجھتے ہیں کہ اس حوالے سے بھی مسلم دنیا کو ایک موقف اختیار کرنا چاہیے اور پاکستان اور اردن اس حوالے سے اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں؟
تو صاحب جو صورتحال اس وقت دنیا کی ہے اس میں بلاکس کی بات جو ہے وہ کسی حد تک وہ اس طرح سے بلاکس نہیں ہیں کبھی جس طرح سے ہوا کرتے تھے سر جنگ کے زمانوں میں کہ ایک 10,000 کلومیٹر دور ملک ہے اور ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہم اس کے الائز بن کے ہیں. اب ریجنل کنیکٹیوٹی کی بات ہو رہی ہے, اب اپنے ہمسایوں کی بات ہو رہی ہے, اب اس طرح سے نہیں. اب یہاں یہ ہے کہ کیونکہ مشرق وسطی ہمارے ساتھ ہے تو ہم ان کے ساتھ انٹیگریٹڈ ہیں, ایران کے ساتھ ہیں, ایران ان کے ساتھ جڑا ہوا ہے, آگے ان کی سرحدیں افریقہ کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں, مشرق وسطی کے ممالک کی ان کی سعودی عرب کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں, ادھر ہم چائنا کے ساتھ ہیں, افغانستان کے ساتھ ہیں, انڈیا کے ساتھ ہیں, تو ان کی آگے افغانستان کی سرحدیں اگر آپ دیکھیں تو وہ یورپ کے ساتھ ہیں, سینٹرل یورپ کے ساتھ ہیں. تو یہ وہ تمام اس طرح کی صورتحال ہے کہ پوری دنیا ایک چین میں آ سکتی ہے.
بالکل.
لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ کوئی مسلم امہ کا بلاک ہے یا اس کی کوئی ایگزسٹنس ہے تو ہم اکٹھے ضرور ہو جاتے ہیں, جس طرح سے ہم او آئی سی کا جب اجلاس ہوتے ہیں تو اس کو صاف طور پہ پوری دنیا یہ کہتی ہے کہ نشستن گفتن برخاستن
جی.
اس میں یہی کام ہوتے ہیں, کوئی اس کا کوئی آؤٹ کم جو ہے وہ اس طرح سے رزلٹ نہیں نکلتا ہے. لیکن یہ ہے کہ جو ریجنل کنیکٹیوٹی ہوتی ہے, ریجنل کے جو ریجن کے معاملات ہیں, خطے کے معاملات ہیں, ان میں تعاون کسی بھی حد تک جا سکتا ہے. جس طرح ہمارے ساتھ ممالک ہیں, چین کے ساتھ اب کوآپریشن ہے, جو راہداری ہے ہماری بن رہی ہے
جی.
اس راہداری کے تناظر میں اگر ہم دیکھیں تو ہم ضرورت ہیں ان ممالک کی, اور آگے تمام جو ممالک ہیں وہ ہماری ضرورت ہیں
جی.
کہ ہم نے ان کے ساتھ انٹیگریٹ ہونا ہے, پھر ان ممالک نے آگے انٹیگریٹ ہونا ہے. تو یہ اس طرح سے چین کے ساتھ کڑی ملے گی, اور تمام جو 6-7 بر اعظم ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل جائیں گے
جی.
اور اس کے ملے بغیر چارہ نہیں ہے. جب تک آپ اکانومی کو ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ملاتے ہیں, جب تک آپ اقتصادیات اپنی ایک دوسرے کے ساتھ مکس نہیں کرتے ہیں, تب تک امن قائم دنیا میں نہیں ہو سکتا ہے
جی.
کیونکہ وہیں پہ جنگیں نہیں ہوتی جہاں پہ معاشی مفادات ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے ہیں
جی.
اور جہاں پہ اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتی, مالی معاشی مفادات نہیں ہوتے, وہاں ایک دوسرے کے لیے جنگیں لڑنے کے لیے تیار کھڑے ہوتے ہیں کہ ہم آپ کو مار دیں گے, وہ کہتا ہم آپ کو مار دیں گے. تو اب جو صورتحال ہے وہ انٹیگریشن کی یا ایک دوسرے کے ساتھ منسلک رہنے کی بات, مل جل کے کرنے کی بات یہی ہوتی ہے. جتنے اقتصادی روابط مضبوط ہوں گے, جتنی تجارت مضبوط ہوگی, جتنا لین دین زیادہ ہوگا تو اتنے لوگ اپنی حکومتوں کو انڈر پریشر کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ لڑائیاں نہ کریں, ان کے ساتھ دوستیاں کریں
جی. غلام مرتضی صاحب, اگر عالمی سطح پہ دیکھا جائے تو کئی ممالک ایسے ہوتے ہیں جن کے ساتھ دوسرا ملک بات کر کے بڑا ایزی فیل کرتا ہے, کیونکہ ان کے عالمی سطح پہ ایک نقطہ نظر ہوتا ہے. اور ہم اگر دیکھیں تو فلسطین کے معاملے پر پوری مسلم امہ کا ایک موقف ہے, اور فلسطین ایک ایسا ایشو ہے جو اقوام متحدہ میں جو دیرینہ ترین وہاں پہ ایشوز پڑے ہیں ان میں سے ایک ہے. اسی طرح کشمیر کا ایشو ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ مسئلہ کشمیر کے حل میں اردن اور پاکستان کا نقطہ نظر ایک ہو سکتا ہے, اسی طرح فلسطین کا مسئلہ حل کرنے میں, کیونکہ اب عالمی برادری پہ جب تک پریشر نہیں ڈالا جائے گا اس وقت تک یہ دو ایشوز حل نہیں ہوں گے. آپ سمجھتے ہیں کہ مسلم امہ کو, جیسا کہ آپ نے کہا کہ کوئی بلاک نہیں ہے, او آئی سی کا پلیٹ فارم سے ایسی متحرک حکمت عملی اختیار کی جا سکتی؟
دیکھیے جی, وہ ابھی آپ اگر سلامتی کونسل کے تناظر میں اگر آپ دیکھیں تو پوری دنیا کی اقوام اکٹھی ہوئی تھی وہاں پہ اقوام متحدہ میں, اور وہاں پہ آپ نے دیکھا کہ امریکہ کو چند ووٹ ملے
جی,
اور 4-5 ووٹ تھے, اور پوری دنیا کی طرف کھڑی تھی.
بالکل.
اس سے زیادہ کیا ریفرنڈم تھا وہ ایک قسم کا,
صحیح.
اس سے زیادہ کیا لوگ دنیا بتا سکتی ہے اپنے امریکہ کے والے سے کہ ہم آپ کے فیصلے کو پسند نہیں کیا ہم نے.
بالکل.
اصل فیصلہ یہ ہے کہ ہم فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں, ہم مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہیں. تو مظلوموں کے ساتھ مسلم امہ نہیں کھڑی, ان کے ساتھ پوری دنیا کھڑی ہے.
بالکل ٹھیک ہے. غلام مرتضی صاحب, آپ سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. سامعین, اب وقت ہوا ہے خاص خاص خبروں کا خلاصے کا. پاکستان اور اردن نے تجارت, تعلیم اور ثقافت کے شعبہ میں تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا ہے. وزیر اعظم نے سرسبز پاکستان کے عزم کے ساتھ آج صبح شجرکاری مہم کا افتتاح کیا. پاکستان نے کہا ہے کہ خطے میں تزویراتی استحکام خطے کے ملکوں کی مشترکہ ذمہ داری ہے. وزیر داخلہ نے کہا ہے کہ پاکستان اور امریکہ کو باہمی سلامتی کے جائز خدشات کو تسلیم کرنے کی ضرورت ہے. بلوچستان کے وزیر اعلی نے کہا ہے کہ بلوچستان میں امن بحال کر دیا گیا ہے اور منحرفین ہتھیار ڈال رہے ہیں. مقبوضہ کشمیر میں کشمیری رہنما محمد افضل گرو کی شہادت کے 5 سال مکمل ہونے پر آج مکمل ہڑتال ہے. شام کی حکومت نے کہا ہے کہ پچھلے 4 روز کے دوران فوجی آپریشن میں 220 باغی مارے گئے ہیں. سامعین, یہ تھا خاص خاص خبروں کا خلاصہ. اب لیتے ہیں چھوٹا سا وقفہ. وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے.
ریڈیو پاکستان کا کرنٹ افیئرز چینل रोजाना सुबह 7 बजे से रात 12 बजे तक लम्हा बलम्हा बदलती सूरतेहाल पर रिपोर्ट्स, मुजाकरे, इंटरव्यूज, हालात हाजरा पर अपने सामईन को बाखबर रखने का अहम जरिया। इस्लामाबाद से 1152 किलोहर्ट्ज पर, कराची से 639 किलोहर्ट्ज, लाहौर से 1332 किलोहर्ट्ज, पिशावर से 1260 किलोहर्ट्ज और क्वेटा से 756 किलोहर्ट्ज पर रेडियो पाकिस्तान का करंट अफेयर्स चैनल सुबह 7 बजे से रात 12 बजे तक। रेडियो पाकिस्तान, कौम की आवाज, हर दम हर लम्हा आपके साथ। रेडियो पाकिस्तान का न्यूज एंड करंट अफेयर्स चैनल आपके लिए पेश करता है मॉर्निंग शो सुबह बखैर पाकिस्तान, रोजाना 8:10 से 10 बजे तक, जिसमें आप सुन सकते हैं अहम कौमी और बैन अलाकामी खबरें और उन पर तज्जिये, मुल्क भर से हमारे नुमाइंदों की बराह रास्त रिपोर्ट्स।
आज का दिन तारीख के आईने में साइंस और टेक्नोलॉजी की खबरें, तिजारती दुनिया का हाल, खेल के मैदान से ताजा तरीन मालूमात और मौसम का हाल।
न्यूज एंड करंट अफेयर्स चैनल आप तक पाकिस्तान और दुनिया भर से ताज़ा तरीन मालूमात पहुंचाने का सबसे बड़ा जरिया।
रेडियो पाकिस्तान, कौम की आवाज, हर दम हर लम्हा आपके साथ।
سامعین، پروگرام عالمی منظرنامہ میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں سینئر صحافی تجزیہ کار جناب غلام مرتضیٰ صاحب، جن سے ہم مختلف موضوعات پر تجزیہ اور تبصرے لے رہے ہیں۔ غلام مرتضیٰ صاحب، اگلا موضوع بھی بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ دفتر خارجہ کے ترجمان ڈاکٹر محمد فیصل نے اپنی ہفتہ وار بریفنگ کے دوران کہا کہ ہماری مسلح افواج بھارت کی کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کی صلاحیت رکھتی ہیں، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان صبر و تحمل کا مظاہرہ کر رہا ہے، لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بھارت پاکستان میں مختلف دہشت گردی کی کاروائیوں میں ملوث ہے۔ کس طرح دیکھتے ہیں ساری صورت؟
بالکل درست کہا ہے جی، اور پوری دنیا کو یہ روز روشن کی طرح یہاں ہے کہ بھارت ہر روز خلاف ورزی کرتا ہے لائن آف کنٹرول کی اور سیز فائر کی، اپنے معاہدے جو ہیں وہ روزانہ توڑتا ہے۔ ایون کہ جو سیولین آبادی ہے ہماری، جو معصوم شہری ہیں
جی،
ان کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے چیف آف آرمی سٹاف گئے ہیں کسی گاؤں میں
جی،
تو وہاں ایک بچی 10 سالہ بچی تھی، تو وہ پتا چلا کہ جی اس کی ٹانگیں کافی عرصے سے وہ مارٹر گولا لگا تھا، تو ان کا گھر ڈیمیج ہو گیا، سارا ٹوٹ پھوٹ گیا، تو اس میں یہ ہوا
جی۔
تو ایک ہیومن اینگل سے، وہ تو ویسے ہی بچی وہاں آئی ہوئی تھی، تو چیف صاحب کی نظر پڑی تو انہوں نے کہا کہ آپ کا علاج نہیں ہوا
جی،
انہوں نے کہا جی بس ادھر علاج کروایا تھا، تو انہوں نے پھر فوری طور پہ ان کو وہاں سے
بچی کو جی
شفٹ کیا، تو پھر نئی ٹانگیں، مصنوعی ٹانگیں جو ہیں اس بچی کو لگائی گئیں اور وہ بچی اپنے گھر کو شفٹ ہوئی۔ یہ ایک گھر کی کہانی نہیں ہے، سرحدی علاقوں کے ساتھ بسم صاحب گھر گھر کی یہ کہانی ہے۔ وہاں بچے پڑھنے کے لیے یونیورسٹیوں میں ادھر آتے ہیں اور وہ مل کے آتے ہیں اپنے والدین، کیونکہ پتہ نہیں جب جائیں گے تو کون وہاں واپس ہوگا یا کون نہیں ہوگا۔ رات کو سوتے ہیں تو سارا رات ماؤں کو نیند نہیں آتی کہ ابھی کوئی گولا گرے گا.
اور یہ تو تواتر کے ساتھ
ہو رہا ہے,
ایسی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں.
جی ہم یو این او کو بھی بتا چکے, ہم پوری دنیا کو بھی بتا چکے, ہاٹ لائن پہ بھی رابطہ ہوتا ہے, اس میں بھی روزانہ بتایا جاتا ہے, اس میں وعدے وعید بھی کیے جاتے ہیں, بیک ڈور ڈپلومیسی میں بات کی جاتی ہے, جہاں جہاں جو جو اپروپریٹ فورمز ہیں ان پہ پاکستان نے یہ مقدمہ اٹھایا ہے. لیکن بھارت کی ہٹ دھرمی قائم اسی طرح سے ہی ہے, اور وہ اپنی ہٹ دھرمی میں قائم رہتے ہوئے آئے روز یہ فائرنگ اور سیز فائر کی خلاف ورزی اور یہ کرتا رہتا ہے.
جی غلام مرتضی صاحب, ایک اور بھی حقیقت ہے جو پوری دنیا پہ آیا ہے کہ پاکستان میں جو دہشت گردی کی کاروائیاں ہو رہی ہیں اس میں بھارت کی خفیہ ایجنسی وہ ملوث ہے, اور کلبھوشن یادیو کی گرفتاری اس کا واضح ثبوت ہے. وہ اپنی جو بھی اس کی کاروائیاں ہیں, جو بھی اس نے عزائم بتائے ہیں, ان پہ بہت سے ایسے ہیں جن پہ وہ عمل بھی کرا چکا تھا, اور بہت سے لوگوں کی ٹریننگ میں, ان کی فنڈنگ میں, دہشت گردی کی کاروائیوں میں وہ ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی انوالو ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ عالمی برادری اس پہ اس طرح ایکشن نہیں لے رہی, وہ رسپانس نہیں دے رہی جس طرح اس کو دینا چاہیے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ عالمی برادری کے بھی ڈبل سٹینڈرڈز ہیں؟ ایک طرف وہ دہشت گردی انتہا پسندی کے خاتمے کی بات کرتے ہیں, دوسری طرف دہشت گردوں کو گرفتار کیا جاتا ہے, ان کی اعترافات بھی آ جاتے ہیں, لیکن اس ملک کے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہوتی.
جی بالکل ڈبل سٹینڈرڈز ہی ہیں, کیونکہ پاکستان کے پاس پراپر اس کی ایویڈنسز ہیں, پاکستان کے پاس شہادتیں موجود ہیں, دستاویزی شواہد بھی موجود ہیں, پاکستان کے پاس ایسے ناقابل تردید شواہد موجود ہیں کہ جس کو کسی کورٹ آف لا میں جھٹلایا نہیں جا سکتا. ایون دین کہ اب تو کمانڈر جادیو نے خود اپنے اطرافیہ بیانات میں اور اپنے لوگوں کو خود بتایا انہوں نے کہ کس نے ان کو بھیجا تھا اور کس کس کام کے لیے بھیجا تھا, کیا کیا کام انہوں نے کیے ہیں, اور کس طرح سے انہوں نے اپنی جو یہاں را کو سروسز فراہم کی ہیں. ایک تو یہ ایک تو چھوٹی میں کہتا ہوں کہ ایک بات ہے سمپل, ایک بندے کی, یہاں کتنے نیٹ ورکس کام کر رہے ہیں, کتنے لوگ ہیں, کتنی پراکسیز ہیں, یہ چیزیں بھی پاکستان کے خفیہ اداروں کے پاس, پاکستان کے قومی سلامتی کے اداروں کے پاس محفوظ ہیں, اور آئے روز یہاں پہ ایجنٹس کی گرفتاری اور ان کو پکڑنا, اور بہت سارے لوگوں پہ نظر رکھی ہوئی ہوتی ہے ہمارے اداروں نے کہ وہ کام کر رہے ہیں, اور ان کو دیکھا جاتا ہے کہ ان کے نیٹ ورکس کہاں پہ ہیں, وہ انڈر آبزرویشن ہوتے ہیں, چیزیں چل رہی ہوتی ہیں اس میں. تو یہ اس طرح کی صورتحال ہے. آپ کو پتا ہے کہ پوری عالمی برادری کے نوٹس میں ہے یہ بات, اور پھر وہ آپ نے دیکھا کہ ہم معاملہ جو ہے وہ بھارت لے گیا عالمی عدالت میں, تو وہاں پہ بھی لے کے گئے ہیں, حالانکہ وہ کوئی ایسا معاملہ نہیں تھا, دہشت گردی کا معاملہ تھا, اس کے باوجود وہ وہاں لے گیا, کوئی یہ کوئی سالسی کا معاملہ نہیں تھا کہ ایسی اس وہاں پہ لے کے جایا جاتا, لیکن پاکستان پھر بھی پاکستان نے جا کے وہاں پرسیو کیا, پاکستان نے جواب بھی داخل کیا, اس کا فیصلہ آنے والا ہے آندہ چاند روز میں. تو یہ صورتحال ساری مد نظر رکھتے ہوئے اگر آپ دیکھیں تو ڈبل اسٹینڈرڈ آپ کو واضح نظر آتے ہیں. ڈبل اسٹینڈرڈ کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو یہ ایک ملک کے ساتھ نہیں ہے, جن جن کے ساتھ میں نے جس طرح پہلے عرض کیا تھا تو بسم صاحب کے معاشی تعلقات جو ہیں وہ اب ڈپلومیسی میں بہت زیادہ واضح طور پہ لکیریں کھینچ رہے ہیں. ان کی آبادی زیادہ ہے, وہاں مارکیٹ بہت بڑی ہے, کیونکہ مارکیٹ اکانومی کا جو کانسیپٹ ہے اس کو اب مارکیٹ ڈپلومیسی کے کانسیپٹ میں تبدیل کر لیا لوگوں نے, ممالک اب اس نہج پہ تبدیلیاں کرتے ہیں, ملک کے ساتھ معاملات اس طرح سے کرتے ہیں, کہاں ہمارے لیے چیز 20 کروڑ لوگوں کے لیے, اس میں سے بھی 5 کروڑ لوگ استعمال کرتے ہوں گے, 15 کروڑ کی اس کو ریچ نہیں ہوگی, وہاں 1.5 ارب کی 1.25 ارب کی آبادی ہے, وہاں 80 کروڑ لوگ ریچ کرتے ہوں گے, تو وہی کمپنی کی کیا ضروریات ہوگی وہاں پہ, اور ہمارے یہاں اس کمپنی کی کیا وہ ہوگی. تو یہ ملٹا نیشنل کمپنیز کی گیم ہے ساری, اس میں وہ پھر آ کے تو پھر وہی چیزیں جس طرح سے آپ اب ریسرچز پڑھتے ہیں نئی ڈیموکریسی کے حوالے سے, اب کئی ریسرچز آ رہی ہیں کہ یہ سسٹم اب وہ سسٹم نہیں رہا جو ڈلیور کیا کرتا تھا, اب اس کے اوپر کیا ہو گیا کہ اب اس کے اوپر ایک خول چڑھ گیا ہے ان لوگوں کا جو ملٹا نیشنل کمپنیز کے بلین ڈالرز کے لوگ ہیں, کہ اب پہلے ہوتا تھا کہ جی یہ آئیں گے تو ملازمتیں دیں گے، اب یہ آ رہا ہے کہ یہ ملازمتیں تو دیں گے لیکن یہ آپ کے جو بااثر طبقہ ہے اس کو بھی قابو کر لیں گے، پھر حکومتیں ان کی مرضی سے آئیں گی، تعلقات ان کی مرضی سے ریاستیں قائم کریں گی، اور پھر جو کچھ ہوگا پھر ان کی مرضی سے ہوگا، تو یہی کچھ ہو رہا ہے۔
جی بالکل آپ نے صحیح کہا ہے کہ ملٹی نیشنل کمپنیز ایک ایسا لیڈر بن گیا ہے جس جو انٹرنیشنل پالیٹکس کو کنٹرول کرتا ہے، اور ان کی ترجیحات کا تعین بھی یہ ملٹی نیشنل کمپنیز کے نمائندے کرتے ہیں، یا پھر جو بڑے ممالک ہیں وہ ملٹی نیشنل کمپنیز کے ذریعے اپنے ایجنڈے پر عمل درآمد کراتے ہیں۔ آپ یہ فرمائیے گا کہ کیا یہی سٹینڈرڈ چلے گا، یا عالمی سطح پہ ہم یہ امید کر سکتے ہیں کہ میرٹ پر بھی فیصلے ہوں گے اور وہ مسائل، وہ ایشوز جو سالہ سال سے حل طلب ہیں، ان کے حل کی طرف بھی توجہ دی جائے گی، انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر بھی کوئی نظر ڈالی جائے گی؟
بات یہ ہے سر کہ اگر آپ کارپوریٹ سیکٹر کو سمجھیں،
جی
کارپوریٹ سیکٹر کو تعلیم، سب سے پہلے ہے کہ تعلیم زیادہ سے زیادہ کی جائے،
جی
جتنی تعلیم لوگوں کی زیادہ سے زیادہ ہو جائے گی اتنا وہ کارپوریٹ جو ہے وہ معاملات کو سمجھنے لگ جائیں گے، جب کارپوریٹ معاملات کو سمجھنے لگ جائیں گے تو پھر وہ شاید اس قوموں کو کنٹرول کرنے والے بھی لوگ جو ہیں وہ سمجھیں کہ اب ان کی دال نہیں گلنے والی، اب ان کو یہ تمام چیزیں سمجھ میں آ جائیں گی کہ کیا ہونا ہے اور کس طرح سے ہونا ہے، تو پھر شاید وہ صورتحال بھی ٹھیک ہو جائے۔ فرض کریں کہ ایک سی او ہے کسی کمپنی کا، وہ ایک یہ بڑی اچھی مثال ہے، بڑی عمدہ ایک مثال ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ ہمارے لیے ایک سائیکلسٹ جو ہے وہ اہمیت نہیں رکھتا،
ٹھیک
ہمارے لیے ایک کار کا اونر جو ہے وہ بڑی اہمیت رکھتا ہے۔
صحیح
ریزن وائے،
بالکل،
ایک تو وہ گاڑی خریدتا ہے، اس میں وہ آئلنگ ڈالتا ہے، اس میں وہ مختلف طرح کے فیول ڈالتا ہے، وہ اس کے بعد
اسپیئر
پارٹس خریدتا ہے، وہ ٹائر ڈلاتا ہے، وہ ہوا بھرتا ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ وہ پھر یہ ہے کہ کیونکہ وہ واک نہیں کر پاتا تو بیمار بھی ہوتا ہے، وہ ڈاکٹروں کے پاس بھی جاتا ہے، میڈیسن انڈسٹری کا بھی سہارا ہے، تو اس طرح کی وہ ساری چینز کو وہ فوڈ مہیا کر رہا ہے۔ سائیکلسٹ ہے، اس کو ہوتا ہی کچھ نہیں ہے، نہ وہ کسی کو خرچہ کرتا ہے، نہ کسی کے اوپر خرچہ کرواتا ہے، وہ اب صحت مند رہتا ہے، تھوڑا کھاتا ہے، زیادہ جیتا ہے، کہتا ہے ایسے لوگوں کو ہم نے کیا کرنا ہے۔ تو بات وہی ہے کہ جب تک چیزوں کو سمجھیں گے نہیں اس وقت تک اپنے حقوق کے لیے ہم بات نہیں کر سکتے ہیں۔ پوری دنیا میں وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو خود پہلے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں۔ اگر اقوام متحدہ میں، اگر اقوام عالم کے ساتھ ساتھ ہم اپنے ملکوں میں ہم اپنے حقوق کو سمجھ جائیں گے تو ہم اقوام عالم سے بھی بات کریں گے، مطالبہ کر سکیں گے کہ یہ بات غلط ہو رہی ہے، یا اپنے ممالک میں اگر چیزیں دیکھی جائیں تو وہ کتنی غلط ہو رہی ہوتی ہیں، ان کے اوپر بھی سوال نہیں کیا جا سکتا، تو غیر ممالک میں جا کے اقوام عالم کے اقدامات کے اوپر کیسے سوالات کیے جا سکتے ہیں؟ تو ایک 70 سال سے مقدمہ ہے کشمیر کا جس کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں، ہر 70 سال سے لے کے آج تک کے روزانہ کے اخبارات اٹھا کے دیکھ لیں، اس میں ہماری جو بھی حکومتیں رہی ہیں، جو بھی ہمارے کچھ رہا ہے، وہاں ایک ہی ہوتا ہے، ہم مسئلہ کشمیر کا حل نکالیں گے، ہم مسئلہ کشمیر کا حل ایسے نکالیں گے، ہم مسئلہ کشمیر کو اس طرح سے حل کریں گے، کشمیری کا حل کشمیریوں کی مرضی کے مطابق ہوگا، ہم اس کو قوم سزا کی قرارداد کے پیچھے حل کریں گے۔ بھائی کوئی شخص، کوئی ایسا ہوگا جو جا کے بیٹھ جائے گا کہ یہ لاسٹ اینڈ فائنل ہے، اس کے اوپر اس کے بعد کوئی کچھ نہیں ہوگا، صرف یہ مسئلہ حل ہوگا اس میں، اور پے در پے میٹنگز ہوں گی؟
بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں غلام رضا صاحب کہ اس کے لیے نہ صرف پاکستان بلکہ
پوری دنیا
کو اقتصادی طور پر مضبوط ہونا ہوگا، دفاعی طور پر مضبوط ہونا ہوگا،
تب بات مانی جاتی ہے،
پھر ان کی بات مانی جائے گی۔ بالکل صحیح کہا ہے۔ سامعین پروگرام عالمی منظر نامے میں وقت ہوا ہے چھوٹے سے وقفے کا، وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔
بھر میں ہونے والے کھیلوں کے اہم مقابلے، کھیل کے میدان سے تازہ ترین خبریں، نامور کھلاڑیوں سے ملاقاتیں، اور کھیلوں کی دنیا سے تعلق رکھنے والی وہ تمام خبریں جو آپ جاننا چاہتے ہیں، سنیے پروگرام اسپورٹس ورلڈ روزانہ 4:05 سے 5 تک، صرف نیوز اینڈ کرنٹ افیئرز چینل ریڈیو پاکستان اسلام آباد سے۔ تو سننا مت بھولیے پروگرام اسپورٹس ورلڈ۔
اپنی صبح کا آغاز کیجیے قومی اور علاقائی اخبارات کی اہم خبروں اور اداریوں پر مبنی پروگرام آج کے اخبار کے ساتھ۔ ریڈیو پاکستان کا نیوز اینڈ کرنٹ افیئرز چینل آپ کے لیے روزانہ صبح 7:10 سے 8 تک پیش کرتا ہے پروگرام آج کے اخبار۔ سنتے رہیے ریڈیو پاکستان کا نیوز اینڈ کرنٹ افیئرز چینل صبح 7 سے رات 12 تک۔ ریڈیو پاکستان، قوم کی آواز، ہر دم ہر لمحہ آپ کے ساتھ۔
ویلکم بیک سامعین، پروگرام عالمی منظرنامہ میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ اپنے اگلے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں۔ وزیر داخلہ احسن اقبال نے کہا ہے کہ پاکستان اور افغانستان کا آپس میں گہرا تعلق ہے اور دونوں ممالک باہمی کوششوں سے اپنے مسائل پر قابو پا سکتے ہیں۔ واشنگٹن میں صحافیوں سے باتیں کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان خطے میں امن کے حصول کے لیے تمام ہمسایہ ملکوں کے ساتھ اچھے تعلقات کا خواہش مند ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ پاکستان کے لیے بڑی اہمیت کا حامل ہے اور دونوں ممالک افغانستان میں قیام امن کے لیے اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ غلام مرتضی صاحب، فرمائیے گا، افغانستان کا معاملہ ایک ایسا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ عالمی طاقتوں کی طرف سے بھی یہ بیان آتے ہیں کہ افغانستان میں امن قائم ہونا چاہیے، وہاں پہ خوشحالی ہونی چاہیے۔ پاکستان نے بھی بارہا یہ کہا ہے کہ افغانستان کا مسئلہ افغانیوں نے حل کرنا ہے، پاکستان جس حد تک معاونت کر سکتا ہے اس کے لیے تیار ہے۔ آپ فرمائیے گا کہ امریکہ اور پاکستان افغانستان میں قیام امن کے لیے کس طرح کردار ادا کر سکتے ہیں؟ اب تک ہم نے دیکھا ہے کہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے بہت سی کوششیں کر کے دیکھ لی لیکن آدھے افغانستان کو بھی کنٹرول نہ کر سکے۔
بالکل آپ کی بات درست ہے جی، افغانستان کا حل افغانیوں کو مین سٹریم میں شامل کر کے ہی ہوگا، اور اگر کوئی یہ کہے کہ پاکستان کی مشاورت کے بغیر ہوگا تو وہ بھی انہوں نے کر دیکھا، کہیں انڈیا کو بٹھا کے دیکھ لیا، کہیں کسی ملک کو بٹھا کے دیکھ لیا، کبھی کہاں۔ لیکن یہ بات ہے کہ جتنی پاکستان نے اس معاملے میں قربانیاں دی ہیں اور اس صورتحال میں اگر آپ دیکھیں 30 سے پاکستان 35 سے مہاجرین کو سنبھال رہا ہے
جی،
یہ بات تو آپ نے دیکھی ہے
جی۔
اور اس سے قبل پاکستان جب رشیا کی فورسز آ گئیں افغانستان میں تو تب انہوں نے اپیل کی کہ پاکستان ہماری مدد کرے، پاکستان نے اس وقت بھی وہاں جا کے ان کی مدد کی۔ اس 35-40 دور میں اگر آپ یہ دیکھیں تو پاکستان کا کردار ایسے ہی تھا جیسے پاکستان کے اپنے اوپر کو مصیبت آئی ہوئی ہو۔ آج اگر پاکستان سے مشاورت نہیں کی جائے گی تو کیا کوئی یہ سمجھتا ہے یا کوئی ریاست، کوئی ہمسایہ افغانستان کا کہ وہ وہاں کا مسئلے کا حل کر لیں گے؟ تو شاید ہم ناقص رائے میں شاید وہ نکال لیں، لیکن جو اس خطے کے بین الاقوامی امور کے ماہر لوگ ہیں وہ تو یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی مشاورت کے بغیر افغان امن حل جو ہے مسئلے کا حل نہیں نکل سکتا۔ اس کی وجوہات ہیں، اس کی وجوہات یہ ہیں کہ پاکستان نے جتنی قربانیاں دی ہیں، پاکستان نے جتنا افغانستان کے لیے کیا ہے، اور پوری جنگ افغانستان کی اٹھ کے پاکستان کے اندر آ گئی۔ پاکستان نے وہ جنگ پہلے کسی اور طرح سے لڑی، پھر جب اس جنگ میں ڈو اینڈ ڈائی کی سچویشن آئی تو پاکستان نے پھر کہا کہ نو بیڈ نو گڈ، اب جو بھی ہے اب آ جائیں سامنے، پھر ہم دیکھ لیتے ہیں۔ تو پھر ہم نے جب یہ فیصلہ کیا قوم نے اور اپنی فورسز کو پوری توجہ کے ساتھ ہم نے قوم نے پیچھے کھڑے ہو کے سپورٹ کیا، فورسز نے 1.5 میں کلا کما کر دیا سب۔ اب دنیا دیکھ رہی ہے کہ ہمارے اندر دہشت گردی کا خاتمہ ہو گیا، ہمارے یہاں کوئی الحمدللہ ایسے بڑے واقعات نہیں ہیں، کوئی ان کے سیل ختم ہو گئے
جی.
ان کی دیگر جو معاملات تھے وہ ختم ہو گئے. ہم نے یہ بھی آپ نے دیکھا کہ یہاں ان کے سپورٹرز تک ختم ہوئے. پاکستان نے وہ کام کیے ہیں کہ اب کرائے پہ مکان دینے کے لیے کوئی بندہ کسی کو تیار نہیں ہے. ایون کے معاشرے میں بھی ہم نے ان کو ایک نظر بنا دی کہ بھئی آپ نے ایک یہ دیدہ بینا ہے شہریوں کے لیے کہ آپ نے اپنے اندر پیدا کرنی ہے. شہریوں کو ریاست نے یہ دیا ہے کانسیپٹ کہ آپ کے اندر دیدہ بینا یہ ہے, آپ اس کو لے کے چلیں اور آپ اس کو انالائز کریں کون کیا ہے
جی.
تو اس تناظر میں پاکستان کا کردار انتہائی اہم ہے, اور آج سی پیک کے تناظر میں خطے کی صورتحال کو مد نظر رکھیں تو چائنا سب سے بڑا سٹیک ہولڈر ہے. چائنا پیسے لگا رہا ہے اس خطے میں, تو چین پاکستان اور امریکہ مل کے اس معاملے کا حل افغانیوں کی مرضی سے وہاں بیٹھ کے کر سکتے ہیں اور حل ہوگا.
بالکل آپ نے صحیح کہا ہے کہ اگر افغانستان کا مسئلہ حل کرنا ہے تو اس میں امریکہ چین پاکستان اہم کردار ادا کر سکتے ہیں. اب دیکھنا یہ
بھارت کو دور رکھا جائے.
جی بالکل صحیح کہا ہے سامعین. کچھ اہم عالمی خبریں بھی آپ کی نظر کریں گے کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ادارہ ہے یو این کاؤنٹر ٹیررزم, اس کے ایک اعلی عہدیدار کا کہنا ہے کہ اگرچہ داعش کے خلاف اور آئی ایس آئی ایل کے خلاف بہت سی کامیابیاں حاصل ہوئی ہیں لیکن آج بھی وہ ایک حقیقت ہے اور دنیا کے لیے بڑا خطرہ ہے. ایک اور خبر جس میں غلام مرتضیٰ صاحب میں آپ کی رائے لینا چاہوں گا کہ افغانستان میں امریکی فورسز نے ایسے عناصر کے خلاف کاروائیاں کی ہیں جو چین کے خلاف دہشت گردی کی کاروائیوں میں ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی انوالو تھے, اور عالمی سطح پہ اس خبر کو بہت زیادہ اہمیت دی جا رہی ہے کہ ہو سکتا ہے یہ جو کاروائیاں ہوئی ہیں اس سے چین خوش ہو امریکی ان کاروائیوں سے اور کوئی ان کے درمیان بہتری کی صورتحال بھی پیدا ہو سکتی ہے.
یہ اس کو اگر آپ یہ کوئی بعض اوقات ہوتا ہے کہ کسی اور طرف مارا جاتا ہے اور اس کا نشانہ کچھ اور ہو جاتا ہے
جی.
اگر آپ اس کے تانے بانے دیکھیں تو ای ٹی آئی ایم جو ہے وہ اس کو کون فنڈنگ کرتا ہے, کون اس کو کنٹرول کرتا ہے, کون انہیں چائنا میں ایسے کاموں کے لیے بھیجتا ہے
جی.
تو آپ کو بات واضح ہو جاتی ہے کہ کون ہے ان کے پیچھے اور کیا ہو رہا ہے. اصل بات یہ ہے کہ جو پالنے والے ہوتے ہیں وہ مارتے نہیں ہیں.
ٹھیک.
تو یہ شاید کسی بم کسی اور جگہ مارا ہوگا, گرین کے اوپر گیا ہے.
ٹھیک.
تو کوئی نشانہ بھی چوک جاتا ہے سم ٹائم.
ٹھیک.
تو یہ ان کو بھی پتا ہے, چائنا کو بھی پتا ہے کہ یہ جو صورتحال ہے ای ٹی آئی ایم کی بیکنگ کون کر رہا ہے اور ان کے ٹریننگ کیمپس میں کون سے لوگ ہیں جو ان کو فنڈنگ فراہم کر رہے ہیں, کون سے لوگ ہیں جو ان کو ٹریننگ فراہم کر رہے ہیں, ان کو جو ہتھیار ہیں وہ دیے جا رہے ہیں. تو اس سارے تناظر میں یعنی ہو اگر وہ کسی گڈ ویل جسٹر میں ہوگا تو ان کو چاہیے تھا کہ وہ انفارمیشن پہلے شیئر کرتے
جی.
چائنا کے ساتھ تو بہتر ہوتا کہ وہ ان کو پکڑ لیا جاتا زندہ, ان کے نیٹ ورکس جو تھے وہ پتہ چلتا تاکہ چائنا مزید اپنے جو ملک کے اندر ان کے لوگ ایسے ای ٹی آئی ایم کے موجود تھے تو ان کو وہ ان کو پکڑ لیتے یا ان کا جو نیٹ ورک تھا اس کو کسی طرح سے وہ نکالتے. تو یہ تو کلا کما کرنا, تو یہ تو شاید وہاں چائنیز فورسز کسی جگہ سے پہنچ گئی ہوں
جی.
ان کو گرفتار کرنے کے لیے اوپر سے مار دیا گیا ہو کہ اب
جی.
گرفتار نہ
کریں. ایک اور اہم موضوع بھی ہے وہ بھی اسی حوالے سے ہے کہ چین اور امریکہ نے شمالی کوریا کے ایٹمی پروگرام اور ہتھیاروں کے بارے میں اس پر دباؤ ڈالنے کے عزم کا اظہار کیا ہے, اور امریکی وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن اور چین کے اعلی سفارتکار ان کے درمیان واشنگٹن میں ملاقات ہوئی ہے جس میں اس بات پہ اتفاق کیا گیا ہے. آپ سمجھتی ہیں کہ شمالی کوریا کے حوالے سے ایک بار پھر پریشر بلٹ ہوا؟
جی وہ ان کے اوپر پریشر ضرور ڈالا جا رہا ہے, اور لیکن وہ آپ یہ دیکھیں کہ اب پریشر شاید کسی اور طرح کا ہے
جی.
آپ اگر آپ اولمپکس کی بات دیکھیں تو دونوں ملک تو اب اکٹھے ہو رہے ہیں کھیلوں کے لیے,
صحیح.
تو اب وہاں رولا کیا رہ گیا ہے, تو اب میرے خیال میں پریشر ڈالنے سے تو یہ ہے کہ شاید وہ تھوڑی بہت جو دوستی ان کی بڑھ رہی ہے اس کو مزید بگاڑا جائے گا. اب تو وہ تو دشمنی تو ان کی ادھر ہے, امریکہ کی جانب ہے, وہ تو اس طرف کر رہا ہے. تو چین تو ان کو یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی اب امریکہ کے ساتھ بھی لڑائی نہ کریں, اب آپس میں بھی صلح میں رہیں, ان کے ساتھ بھی صلح میں رہیں
جی.
تو چین کا کردار پازیٹو ہی ہے بوتھ سائڈز.
بالکل صحیح کہا ہے آپ نے غلام مرتضیٰ صاحب. ایک اور موضوع بھی بہت زیادہ اہمیت کا حامل کہ شام میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ آرمی پلیئرز وہ اپنی اپنی کامیابیوں کے لیے مختلف حربے اختیار کر رہے ہیں, خاص طور پر امریکہ اور روس کی جو وہاں پہ کاروائیاں ہیں، ان کے انوالومنٹ ہے، وہ کئی معاملات کو سامنے لے کے آئیں، اور ہم نے دیکھا کہ کوئی شام میں امن کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ دونوں اس بات پہ مصر ہیں کہ کس کا کنٹرول ہے، کس کا حمایتی فتح یاب ہوتا ہے. لیکن اسی دوران فرانس کی طرف سے یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہاں پہ ہیومینیٹیرین جو کوریڈورز ہیں وہ کھولے جائیں، کیونکہ وہاں پہ خوراک کی قلت ہے، ادویات کی قلت ہے، لوگ بےچارے قسمہ پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں. فرانس کے اس مطالبے کو کس طرح دیکھتے ہیں آپ؟
فرانس کا مطالبہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے، اور جو بھی ملک انسانی حقوق کی بنیاد پہ کوئی بھی مطالبہ کرتے ہیں، پوری دنیا ان کے مطالبات کو سراہتی ہے. وہاں پہ آپ یہ دیکھیں کہ من مانی کر رہا تھا امریکہ، اس من مانی کو روکنے کے لیے رشیا نے اپنے اثر و رسوخ دکھایا. پھر یہ ہوتا ہے کہ جو جب دو بڑے آپس میں کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ بھی ٹھیک ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم امن لائیں گے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم امن لائیں گے، یا کون وہاں پہ حکمران ہوگا، تو اس طرح کی صورتحال میں پھر ظاہر ہے کہ چھوٹے جو سٹیک ہولڈرز ہیں یا دنیا سے محبت کرنے والے جو لوگ ہیں یا دوسرے، ان کو یہ ہوتا ہے کہ ہم آتے ہیں، ہم آ کے بات کرتے ہیں، ہم وہاں پہ جو اصل ایشو ہے وہ وہاں پہ انسانی حقوق کا ایشو ہے، وہاں دوائیوں کا ایشو ہے، وہاں بچوں کے خوراک کا ایشو ہے، دودھ کا ایشو ہے، پہلے ان مسائل کو حل کر لیا جائے، ان سے لوگوں سے بات کر لی جائے، تو پھر اس سے آگے بھی بات جو ہے ہو جائے گی.
غلام رضا صاحب، جب کسی حکومت کا کنٹرول وہ لوز ہوتا ہے تو کئی ممالک ایسے ہیں جو اس کا فائدہ بھی اٹھاتے ہیں، اور ہم نے یہ دیکھا کہ شام کی جو صورتحال ہے وہاں پہ اب حکومت کا کنٹرول اس طرح نظر نہیں آتا، اور ترکی بڑے عرصے سے کوششیں کر رہا تھا کہ اس کے علاقے میں جس قسم کی کاروائیاں ہو رہی ہیں، دہشت گردی ہو رہی ہے، تو ان دہشت گردوں کے خلاف کاروائیاں کی جائیں. اور ہم نے دیکھا کہ پھر شام کے جو سرحدی علاقے ہیں وہاں پہ ترک افواج نے آپریشن بھی کیے، بہت زیادہ کامیابی بھی ہوئی، اور اب یہ کہا جا رہا ہے ترک جنرل سٹاف کی طرف سے کہ وہاں پہ نہ صرف یہ کہ انہوں نے دہشت گردوں کے 19 ٹھکانوں کو نشانہ بنایا اور بڑی کامیابی حاصل کی ہیں، بلکہ بہت سے وہاں پہ دہشت گرد ایسے ہیں جو اب نیوٹرل ہو گئے ہیں، وہ ترکی کے خلاف کاروائیوں میں حصہ نہیں ڈال رہے، اس کا حصہ نہیں بن رہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ترکی کے جو ایک بہت بڑا کنسرن تھا، اس کی تشویش تھی کہ شام کے سرحدی علاقوں سے اس پہ کاروائیاں ہوتی ہیں، دہشت گرد اس کے علاقے کا کنٹرول سنبھالنا چاہتے تھے، اب وہاں سے اس کو کوئی بہتری کی خبر نظر آئے گی؟
بہتری کی خبر یقیناً نظر آئے گی، کیونکہ عراق میں ابھی اس طرح کی ریفائنریز ہیں جہاں سے وہ ان کے کنٹرول میں ہیں، وہاں وہ تیل بیچ رہے ہیں نکال کے، تو کچھ لوگ ادھر چلے گئے ہیں، کچھ لوگ کسی اور سائڈ پہ نکل گئے ہیں. ابھی یہ لوگ ڈسپرس، جب اس طرح کی صورتحال ہو جاتی ہے لوگ ڈسپرس ہو جاتے ہیں، جو ہی پھر کہیں جگہ پہ کوئی معاملہ محاذ ہوگا تو پھر یہ لوگ دوبارہ اکٹھے ہو جائیں گے، پھر اس میں مقصد کے لیے پھر اکٹھے ہوں گے، اور اکٹھے ہو کے دوبارہ حملہ ور ہوں گے، لیکن ان کو ختم کرنا ہے کسی طرح سے بھی ہو.
بہت شکریہ غلام مرتضی صاحب. سامعین، اس کے ساتھ ہی پروگرام عالمی منظر نام کا وقت بھی ختم ہوا چاہتا ہے. اس پروگرام کے انچارج تھے اسد اللہ خان، کوآرڈینیٹر تھے مظہر جاوید، اور ہمیں تقریر میں معاونت حاصل رہی انجینئر شہزادہ محمد جلال کی، اور پروگرام کے نگران اعلی تھے جاوید خان جدون. عبد الحمید تبسم کو اجازت دیجیے. ٹھیک 4 بجے آپ ریڈیو پاکستان سے خبریں سن سکیں گے. اللہ نگہبان.